لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الانفال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون وقال عز وجل كما ورد في سورة النحل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رغد رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نقيم نظام الخلافة على منهاج النبوة في باكستان اولا وفي كل العالم اخرا اللهم ربنا يسر لنا امورنا واتمم لنا بالخير وتقبل منا فانك خير المتقبلين امين يا رب العالمين. آپ کے علم میں ہے کہ آج ہمیں خاص طور پر جو ہم نے تحریک ابھی کچھ عرصہ ہوا تقریباً دو ہفتے شروع کی ہے تحریک تکمیل دستور خلافت اس ملک میں جو ایک تبدیلی 3 فروری کے الیکشن کے نتیجے میں پیدا ہوئی یقیناً ایک اہم تبدیلی تھی. ایک پارٹی اور پارٹی بھی وہ جس کا نام مسلم لیگ ہے اسے ایسا میسیو مینڈیٹ ملا ہے کہ جس کا کسی کو کوئی تصور نہیں تھا. یہ مرحلہ ایسا ہے کہ جو ہماری خصوصی توجہ کا مستحق ہے. اگر ہم نے امر حال کو نہ پہچانا, اگر وقت پر جبکہ لوہا گرم ہو ضرب نہ لگائی جائے, بعد میں جب ٹھنڈا ہو جائے تو 100 ضربیں بھی کوئی نتیجہ جو ہے وہ پیدا نہیں کرے گی, لیکن بر وقت ایک ضرب جو ہے وہ نتیجہ خیز ہو سکتی ہے. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا ہے آپ حضرات کے علم میں ہے کہ بہت بر وقت یہ خیال آیا تھا مولانا مودودی مرحوم کو 1948 میں, اب جبکہ پاکستان بن گیا اب یہاں دستور بننا ہے, اور اس دستور کی اگر پہلی اینٹ کج رکھ دی گئی تو خوشت اول چون حد معمار کج تا سوریا میرور دیوار کج, لہذا اس کی خشت اول درست رکھی جائے. وہ مطالبہ لے کر کھڑے ہوئے. بہرحال تحریک پاکستان کا جذبہ ابھی تازہ تھا, مردہ تو نہیں ہوا تھا, پاکستان کو بنے ہوئے ابھی پورا سال بھی نہیں ہوا تھا. اپریل 1948 میں مولانا مودودی نے اس مطالبے کا آغاز کیا, جذبہ تھا, عوام میں پذیرائی ہوئی, عوام نے اس کی تائید کی, اور چونکہ اس وقت تک جماعت اسلامی جو مروجہ مفہوم ہے آج کل سیاسی جماعت کا, اس معنی میں سیاسی جماعت نہیں تھی, اس نے کبھی الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا, کہ نظریات سیاسی تھے, انقلابی تھے, لیکن وہ نظریاتی جماعت تھی. جو مروجہ مفہوم ہے اس وقت دنیا میں اس کے اعتبار سے وہ سیاسی جماعت نہیں ہے. لہذا مسلم لیگ کے زعما نے سپورٹ کیا, جن میں نمایاں ترین نام جو ہے علامہ شبیر احمد عثمانی کا ہے رحمہ اللہ. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے جو تقریباً 50 برس بعد آیا ہے. اس 50 برس کے دوران ہمارا قافلہ بھٹکتا رہا سہرائے تیہ میں. بنی اسرائیل کا قافلہ 40 برس بھٹکا تھا, اس کے بعد اس کے اندر ایک تبدیلی آ گئی تھی. ہمیں 50 برس ہو گئے بھٹکتے ہوئے، ہماری کوئی منزل نہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر. اس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں، اس ندا میں بھی جو اب آپ کے سامنے موجود ہے اس کی موجود ہے پوری تفصیل. کیا ہوا، بی بی سی رپورٹ پہلی آئی پھر دوسری آئی، محمد علی بوگرا فارمولا آیا، اور میں اس زمانے میں طالب علم تھا تو عزم جو رسالہ میں نکالتا تھا اس میں مستقل میں نے ایک حصہ رکھ دیا تھا، دستوری مسائل پر خطوط اور خیالات کا اظہار، اور اس کا عنوان یہ تھا کہ اس سوچ میں کلیاں زرد ہوئیں، اس فکر میں گنچے سوکھ گئے، آئین گلستاں کیا ہوگا، دستور بہارا کیا ہوگا. بہرحال یہ 50 برس کا جو بھی ہمارا بھٹکنے کا عمل ہے، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پہلو سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ دوبارہ پھر مسلم لیگ کو اس سے بھی زیادہ میسو مینڈیٹ ملا ہے جو اسے 46 کے الیکشن میں ملا تھا. اس سے پہلے درمیانی عرصے میں مسلم لیگ کے ٹکڑے ہو گئے، حصے بکرے ہو گئے، کبھی ریپبلکن پارٹی اس کے اوپر چھا گئی، کبھی آ کر پیپلز پارٹی اس پر چھا گئی، مسلم لیگ تو نہ ہونے کے برابر ایک جماعت رہ گئی. لیکن بارہا میں اس کو کہہ چکا ہوں یہاں پر کہ نواز شریف صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے اس کا کہ انہوں نے مسلم لیگ کو اثر نو ایک فعال اور منظم جماعت بنا دیا. آسان کام نہیں ہوتا یہ، انہوں نے بہت بڑا کام کیا. اب جو مینڈیٹ ملا ہے اس کے حوالے سے پھر اس وقت کی نزاکت کو اگر نہ پہچانا گیا اور ہم تیر تکے ادھر ادھر چلاتے رہے، جو کہ سیکنڈری ایشوز ہیں، ثانوی مسائل ہیں، کم اہم ہیں، اگر ان کے اوپر ہی گفت و شنید ہوتی رہی اور فوکس نہ کیا پوری توجہ کو اس پر کہ اس دستور میں جو خامی ہے جو خرابی ہے اسلام کے نقطۂ نظر سے، باقی تو اور چیزیں ہیں. آپ نے وہ اخبار اشتہار میرا پڑھ لیا ہوگا جس کا عنوان ہی یہ تھا کہ میاں محمد نواز شریف پارلیمنٹ کی بالادستی کے ضمن میں جو اجلت آپ نے دکھائی، چلیے مبارک ہو آپ کو، لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی بالادستی اور اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ بندی اور کتاب و سنت کی بالادستی میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ کیا یہ بھی کوئی اختلافی مسئلہ ہے؟ بہرحال اس کے لیے ہم نے آج کے لیے جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ تو یہ ہے کہ میں یہ جو خاص طور پر رسالہ اسی مقصد کے لیے میں نے تیار کیا ہے، جو آپ کو دے دیا گیا ہے آپ کے ہاتھوں میں، صرف اس کا تعارف کراؤں گا اس کے مضامین کا. لیکن شروع میں میں کچھ آیات قرآنیہ کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پاکستان اس وقت ایک عظیم قحط کی کیفیت سے دوچار ہے. اگر لاکھوں ٹن گندم ہم نے باہر سے منگا لی اور آپ کو اندازہ نہیں کتنی قیمت دے کر منگائی، تو یہ تو ملکی حالت تو نہیں ہے. اگر ذرا باہر کی طاقت ہاتھ کھینچ لے کسی وجہ سے، ابھی تو چونکہ ہم ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہتے ہیں، ان کی ہر بات مانتے ہیں، ان کے گھڑے کی مچھلی ہیں، تو گندم دے دی انہوں نے، ذرا کھینچ لیتے تو کیا اسی وقت وہ حشر یاد نہ ہو گیا ہوتا جو روس میں ہو گیا؟ ڈبل روٹی دے رہی تھی، سنگل روٹی یا نہیں رہی، بلوے شروع ہو گئے، لوٹ مار شروع ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی اپنی دکھا دی ہے، گھی کی، چینی کی، ان چیزوں کی، ایک کے بعد دوسرے کو جو بھی مراحل آئیں گے. یہ بھی در حقیقت اسی قسم کی چیزوں میں سے ہے، سورہ آراف میں بھی اور سورہ انعام میں بھی دو جگہ اللہ نے اپنا قانون بیان کیا ہے. جب بھی اللہ رسولوں کو بھیجتا تھا تو اس چھوٹے چھوٹے عذاب بھی ساتھ ہی بھیجنے شروع کر دیتا تھا. قحط آ گیا، مکے میں بڑا زبردست قحط پڑا تھا، حضرت موسیٰ جب بھیجے گئے تھے تو 8 ان پر عذاب آئے ہیں پیدل پہ، 7-8، تاکہ لوگ جائیں، اگر مست ہیں، حال مست، مال مست، تو ظاہر بات ہے کہ نبی کی آواز بھی کوئی سنے گا نہیں، لیکن ذرا جھجھوڑ دیا جائے، ذرا دن میں تارے نظر آ جائیں تو شاید کچھ سننے کے لیے تیار ہو جائیں. لعلہم یرجعون، یہ اللہ کا ایک مستقل قانون ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم انہیں اس بڑے عذاب سے پہلے، وہ بڑا عذاب کون سا ہوتا ہے جس میں قومیں ختم کر دی جاتی ہیں، قوم نوح ختم، قوم ہود ختم، قوم صالح ختم، قوم شعیب ختم، جو قوم جس کی طرف حضرت لوط بھیجے گئے، اگرچہ حضرت لوط اس قوم میں سے نہیں تھے معاذ اللہ، لیکن یہ کہ وہ قومیں بھی ختم، وہ شہر بھی ختم وغیرہ وغیرہ. اس بڑے عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذاب تاکہ جاگ جائیں، ہوش میں آ جائیں، اس ہوش کے ناخن میں. تو یہ بھی ہمارے جو زلزلہ آیا، جس طرح کا حادثہ ٹرین کا ہوا ہے، جو قحط کی کیفیت ہو گئی ہے، یوں سمجھیے کہ بال برابر کسر ہے. یہ صومالیہ بھی ہو سکتا تھا، ایتھیوپیا بھی بن سکتا ہے، اور جو کچھ پھر ہوگا یہاں پر جس طریقے سے کہ مار دھاڑ ہوگی، روٹ مار ہوگا، اس کا ایک ہلکا سا نقشہ پشاور وغیرہ میں اور جگہوں پر لوگوں نے دیکھ لیا. میں اس کے حوالے سے آپ کے سامنے پاکستان کی پوری صورتحال کی تشخیص الفاظ قرآنی میں دو آیات کے حوالے سے کر رہا ہوں. دیکھیے پاکستان بنا کیوں، بنا کیسے، بنا کس جذبے سے بنا. ایک آیت ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 26. میں نے بارہا یہاں عرض کیا ہے کہ قرآن مجید میں ایک آیت آئی ہے سورہ انبیاء میں، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کر دی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے یا تمہارے لیے ذکر ہے. یہ دونوں ترجمے کیے گئے، دونوں صحیح ہیں. ذکر بمانی یاد دہانی، نصیحت، وہ ہمارے لیے ذکر ہے تاکہ ہم سوچیں غور کریں. لیکن ذکر بمانی تذکرہ، کسی کا تذکرہ ہونا، کسی کے حالات کا مذکور ہونا، یہ ایک حدیث کی روح سے ثابت ہے کہ یہ ترجمہ بھی یہاں پہ کیا جا سکتا ہے. حضرت علی سے جو مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان قریب ایک بڑا عظیم فتنہ رونما ہوگا، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ بتائیے مخرج کیا ہوگا، بچنے کا راستہ کون سا ہوگا. فرمایا کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، اللہ کی کتاب، اس میں تم سے پہلے کے لوگوں کے حالات بھی ہیں، تمہارے بعد آنے والے حالات کی خبریں بھی موجود ہیں. تو گویا کہ اس حدیث کی روح سے یہاں ذکر کا مطلب وہ بھی ہے. تو میں اس آیت میں دعویٰ کرتا ہوں کہ پاکستان کا تذکرہ پورا کا پورا، جینیسس آف پاکستان ایک آیت میں. واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان يتخطفكم الناس. عجیب ہے یہ آیت، وقت بہت کم ہے، میں اس کے جو محاسن ہیں لغوی ادبی اس کا تذکرہ نہیں کر سکتا. تین چیزوں کے مقابلے میں اللہ تین چیزیں لایا. یاد کرو وقت جب کہ تم تعداد میں کم تھے، قلیل تھے. کیا پوری پاکستان موومنٹ اسی بنیاد پر نہیں اٹھی کہ ہندوستان میں ہم اقلیت میں تھے، اقلیت اکثریت؟ اگر ہم اکثریت میں ہوتے تو کیا ہندوستان کی تقسیم کراتے؟ یا اقلیت میں بھی ہوتے لیکن جدید دور جمہوریت کا نہ آ گیا ہوتا کہ ون مین ون ووٹ فیصلہ ہوگا اب اس سے گنتی سے، ورنہ مسلمان ہندو کے مقابلے میں اب بھی طاقتور تھا. اگر تلوار سے معاملہ طے ہونا ہوتا تو اب بھی ہندوستان کو تقسیم کرانے کی ضرورت نہیں، لیکن اب معاملہ وہ دور آ گیا ون مین ون ووٹ، ہندو کا ووٹ ہم سے تین گنا، لہذا سب کچھ اس کے ہاتھ میں چلا جائے گا. یہ تھی اقلیت کی وہ ہماری جو ایک انتہائی سینسٹیو پوزیشن جس کی وجہ سے تحریک چلی. مستضعفون فی الارض، تمہیں دبا لیا گیا تھا زمین میں، ملک میں ہم دب گئے، ہمارے اوپر حملہ ہو رہا تھا شدھی کی تحریک، ہزاروں لاکھوں مسلمان میوات کے علاقے میں ہندو بنائے جا چکے تھے، اردو کے خلاف تحریک، یہ ساری تحریکیں مسلمانوں کو دبانے، کلچر، زبان، معاشی اعتبار سے استحصال، یہ سارے اسباب اگر یہ نہ ہوتے تو پاکستان نہ بنتا. تیسرا لفظ آیا ہے اور یہ ہے اصل، جس کو کہتے ہیں چابی، قلیل. تخافون ان يتخطفكم الناس، تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے. خوف، میری جو کتاب ہے استحکام پاکستان، میں نے تجزیہ کیا ہے کہ تحریک پاکستان کا اصل جذبہ محرکہ خوف تھا. ایک چھوٹی قوم کو بڑی قوم سے خوف لاحق ہو گیا تھا، اور وہ کتاب تو میری 15 سال پرانی لکھی ہوئی ہے، آج کی بات تو نہیں. لیکن یہاں لفظ خوف کو نوٹ کیجیے، یہ تھی تمہاری کیفیت. میں اس وقت اس کی جو تعویل خاص ہے وہ نہیں کر رہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت اس کے کیا معنی تھے جو سامنے تھے، کیا پس منظر تھا، کیا تاریخ تھا وقت کی کمی کی وجہ سے. لیکن آپ دیکھیے کہ حرف بحرف تحریک پاکستان کے اوپر یہ تین جو کیفیات بیان کی گئی منطبق ہو گئی ہیں. وسکرو اس انت، اچھا یہ مغالطہ نہ ہو کہ اقلیتی صوبوں کو مسلمانوں کا معاملہ تھا، نہیں، اکثریتی صوبے جو ہیں وہ بکرے کی ماں بھی خیر نہیں منا سکتی تھی، اس لیے کہ اگر ہندوستان ایک وحدت بن جاتا سیاسی اعتبار سے تو مرکزی حکومت کے تابع ہوتے نہ سارے صوبے، پورے ہندوستان میں ہندو کی اکثریت ہوتی. وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ. اب اس کا جواب اللہ تعالی کی طرف سے کیا آیا ہے؟ فَآوَاكُمْ، اللہ نے تمہیں پناہ دی. جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو اشارہ ہو رہا ہے مدینے میں پناہ دی ہے مسلمانوں، اے مکے کے مسلمانوں تم ان کے احتیاط کے اندر مبتلا تھے، یہاں پاکستان بنا، پناہ دی. کتنے بڑے پیمانے پر ہندوستان سے بھی مسلمان نقل مکانی کر کے آیا، مغربی پاکستان میں بھی آیا، مشرقی پاکستان میں بھی آیا. آواکم، پھر یہ بھی خیال تھا کہ دونوں طرف سے جب ہندوستان کے مشرق اور مغرب میں مسلمانوں کی مملکتیں قائم ہوں گی تو ہندوستان میں بچے کھچے مسلمان کے اوپر بھی کوئی حملہ کرنا ہندو کے لیے آسان کام نہیں ہوگا، دو طرف سے حفاظت حاصل ہوگی. فآواکم، اللہ نے تمہیں پناہ دی، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اس نے اپنی خاص خصوصی نصرت سے تمہاری تائید فرمائی، جس کو میں نے اپنی کتاب میں معجزہ قرار دیا ہے. پاکستان کا قیام معجزہ ہے. خود قائد اعظم ایک سال پہلے سن 46 میں کیبنٹ مشن پلان کو تسلیم کر کے آزاد پاکستان کے مطالبے سے دستبردار ہو چکے. اللہ نے کہا نہیں، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، تیسری بات تمہیں رزق پہنچایا بڑا پاکیزہ پاکیزہ چیزوں کا. کتنی خوشحالی پاکستان میں، ہندوستان بدحال تھا، ہندوستان کے پاس خوراک پوری نہیں تھی، اس لیے کہ پورے ہندوستان کو جو پروڈیوس کرنے والا اور پرووائڈ کرنے والا تھا گندم کا علاقہ وہ ویسٹ پاکستان کے اضلاع سے جو یہاں آ گئے. ہندوستان کی مالی حالت بہت عرصے تک خراب ہے. ہمارے ہاں جو ہے عام آدمی کی حالت ہندوستان کے عام آدمی کی حالت سے بہت بہتر ہے. طویل عرصے تک صورت یہ رہی ہے کہ اگر کوئی مغربی سیاح جو ہے یورپ کا امریکہ کا وہ ہندوستان سے کراس کر کے پھر پاکستان میں آتا تھا تو کہتا تھا کہ اچانک محسوس ہوتا ہے کہ بہت ہی پسماندہ ملک سے ہم ایک ترقی یافتہ ملک میں آ گئے. یہاں کاریں لمبی لمبی اور ٹھاٹھ دار اور بڑی اعلی، وہاں وہ چھوٹی سی ڈبیا جیسی ایک کار، وہ بھی اپنے گھر کی بنائی ہوئی، وزیر اعظم بھی اسی میں بیٹھتا ہے. کہاں وہاں ان کا معیار زندگی، کہاں یہاں کا معیار زندگی. ان تین کے مقابلے میں تین چیزیں، وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو. اور شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نعمت کا حق ادا کرو. اب یہ ملک دیا ہے تو یہاں پہ اللہ کے دین کا بول بالا کرو. وہ ہم نے نہیں کیا، ہم نے اپنے محل بنائے، ایسے ایسے مکان جس کا تصور نہیں کر سکتا تھا مسلمان. آج ذرا دیکھیے تو جا کر ڈیفنس میں اور کراچی کی ڈیفنس میں اور کراچی میں بھی اور لاہور میں بھی ہر طرف نکل جائیے، معلوم ہوتا ہے کہ پیسہ اتنا وافر ہے لوگوں کے پاس کہ تھوپ رہے. جیسے کئی دیہات میں اپلے تھوپے جاتے ہیں دیواروں کے اوپر، ایسے گویا کہ ڈالر اور روپیہ تھوپا گیا. سنگ مرمر کہاں کہاں سے لگایا ہوا. ہم نے یہ کیا لیکن جس کام کے لیے ملک بنایا تھا وہ نہیں. تو نتیجہ کیا ہوا؟ اب وہ آیت دوسری ہے، یہ سورۃ النحل کی آیت. ہمارے جو بھی یہ 30-40-50 برس کی جو بھی کوتاہی ہوئی، جو بھی اللہ سے وعدہ خلافی ہوئی، اس کی سزا کیا ملی ہے؟ یہ آیت نمبر 112 ہے سورۃ النحل. وضرب اللہ مثلا، اور دیکھو لوگوں، اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے. قریۃ، ایک ایسی بستی کی، ایک ایسی آبادی کی، قریا صرف ایک شہر کو بھی کہتے ہیں اور قریا کسی علاقے کو بھی کہتے ہیں، کانت آمنتن مطمئنتن یاتیہا رزقہا رغدم من کل مکان. پھر تین باتیں، بڑی امن میں تھی وہ بستی، وہ پورا علاقہ، مطمئن تھی اور رزق اس کا اس کے پاس چلا آتا تھا چاروں طرف سے، ہر طرف سے رزق آ رہا. فکفرت بانعم اللہ، اب یہاں شکر کے مقابلے میں کفر کا لفظ آ گیا، لیکن اس بستی والوں نے، اس علاقے کے لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفران کیا بجائے شکر کرنے کے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، کہ جو کچھ ان کے کرتوت تھے اس کی سزا کے طور پر اللہ نے انہیں لباس پہنا دیے بھوک کے اور خوف کے. اس بھوک کی ایک نشانی دکھا دی گئی، اور ذرا بھی ہاتھ باہر والی طاقتیں کھینچ لیں تو ہمارے یہاں تک کبوٹی ہونی شروع ہو جائے گی. جس کے گھر میں بچہ بھوک سے بلبلا رہا ہو وہ نہیں دیکھا کہ پھر قانون کس بلا کا نام ہے، اگر کہیں بھی نظر آئے گا کہ یہاں اس کے پاس کچھ ہے وہ تو پھر بھوکے بھیڑیوں کی طریقے سے لوگ ایک دوسرے کو چیزیں پھاڑیں گے. نقشہ دکھا دیا. یہ دو آیتیں ہماری پوری صورتحال کی مکمل تصویر، لباس الجوع والخوف، دو لباس، بھوک اور خوف. خوف کا یہ عالم ہے کہ کوئی شخص رات کو ذرا دیر سے اگر سڑکوں پر نکلے تو اسے اطمینان نہیں ہوتا کہ یہ میرے لیے کوئی حفاظت کا بندوبست ہے، ڈاکوں کی انتہا ہے. پھر یہ کہ ہمارے اوپر خوف اور ذلت اور مسکنت کا عالم یہ ہے کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. کس وجہ سے؟ خوف ہی ہے نا، بھارت کا خوف. اگر بھارت کا خوف نہ ہو تو ہم کھڑے نہ ہو جائیں، بند کرو یہ، ورنہ ہم آ رہے ہیں حملہ کر رہے ہیں. خوف ہی ہے، مانے نہ کہے نہ، ہے تو خوف ہی. لباس الجوع والخوف، بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا گیا. بما کانوا یصنعون، اللہ ظالم نہیں ہے، بس سبب ان کے اپنے کرتوتوں کے. یہ تو دو آیتوں میں پوری تفصیل ہوئی، تین آیتیں آج پھر یاد کر لیجئے، ان کے حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے بیان کرتا رہا ہوں. سورہ توبہ کی تین آیتیں، 75, 76, 77، منافقین مدینہ کے بارے میں فرمایا کہ ان منافقین میں خاص قسم ایسے لوگوں کی بھی ہے، منہم من عاہد اللہ، جنہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا. کیا عہد کیا تھا؟ لئن آتانا من فضلہ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، لنصدقن ولنکونن من الصالحین، خوب صدقہ خیرات کریں گے اور نیک بن جائیں. فلما آتاهم من فضله، جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا، بخلوا به، اب بخل سے کام لیا، وتولوا، پیٹ موڑ لی. پہلے دعائیں کرتے تھے ہماری طرف رخ کر کے، اب پیٹ موڑ لی. وهم معرضون، اعراض کرتے ہوئے. اب تیسری آیت، فعاقبهم نفاقا فی قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. اللہ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا قیامت تک کے لیے. اللہ، یہ الفاظ میں اکثر ترجمہ کرتے ہوئے چھوڑ جایا کرتا ہوں، گھبراتا ہوں، قیامت تک کے لیے، الى يوم يلقونه، جب تک کہ اللہ سے ملاقات ہوگی اب یہ نفاق رہے گا ان کے دلوں. بما اخلف اللہ ما وعدوه، بسبب اس خلاف ورزی کے جو انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے، اس کی خلاف ورزی کی. وبما كانوا يكذبون، اور بسبب اس جھوٹ کے جو انہوں نے بولے. یہ ایک قدم آگے کی بات آ گئی، ایک ہے اللہ کی نعمتوں کا کفران. یہ ذرا نچلی سیڑھی تھی، میں آج چڑھ رہا ہوں درجہ بدرجہ. پہلی سیڑھی تو یہ کہ اللہ کی نعمت ہے، آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا، لیکن آپ نے کوئی خاص وعدہ تو نہیں کیا تھا نا. اس کی سزا تو صرف یہ ہے کہ بھوک اور خوف کا لباس اڑا دیا گیا. اس سے اگلی سیڑھی کیا ہے؟ اللہ سے ایک عہد کیا تھا، اس کی خلاف ورزی. اے اللہ ہمیں ملک دے دے، پاکستان دے دے، انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے دے، تیرے دین کا بول بالا کریں گے، تیرے نبی کا نظام قائم کریں گے. قائد اعظم بھی کہہ رہے ہیں ہمیں پاکستان اس لیے چاہیے کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں. علامہ اقبال 1930 میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں یہ خطہ مل جاتا ہے, یہ پاکستان کے نام تو پاکستان کا نہیں لیا تھا, ایک آزاد مسلمان مملکت ہندوستان کے شمال مغرب میں قائم ہو جائے, تو ہم اسلام کی تعلیمات پر جو پردے دور ملکیت میں پڑ گئے تھے انہیں ہٹا کر صحیح اسلام یعنی خلافت راشدہ والا اسلام دنیا میں قائم کریں گے. اور پھر جو نعرے لگے پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہ تھے وعدے. وعدہ خلافی کی سزا نفاق ہے, یہ تو اگلی بات ہو گئی. نفاق وہ جرم ہے اللہ کی نگاہ میں جس کے بارے میں کلیئر بالکل نو ٹوک الفاظ میں فرمایا, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافق جہنم کے آگ کے سب سے نچلے طبقے میں, یہ سزا دی ہے. اور اس نفاق کے دو مظہر ہیں, اچھی طرح سمجھ لیجیے, صرف یاد دلا رہا ہوں, بارہا یہ باتیں سنا چکا ہوں آپ. کچھ لوگ ہر مرتبہ نئے بھی ہوتے ہیں. نفاق کے دو مظہر, نفاق باہمی, آپس کا نفاق, دل پھٹ گئے, ایک قوم ہندو کے مقابلے میں ایک قوم, اتنی بڑی قوم ہندو کی اور اس کی خواہشات کے علی رغم ہم نے پاکستان بنوا دیا, ان کی گو ماتا کے ٹکڑے کروا دیے. گاندھی جیسے لیڈر کا کہنا یہ تھا چند مہینے پہلے کہ صرف میرے لاٹ پر پاکستان بن سکتا ہے, بن گیا پاکستان, کیونکہ ایک قوم, ایک مینڈیٹ, 1947 کا مینڈیٹ مسلم لیگ کو پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہونے کی حیثیت حاصل ہو گئی. یہ معاملہ جو ہے معجزات میں سے شمار کرنے کے قابل ہے, لیکن پھر جو کچھ ہم نے کیا وعدہ خلافی, اس وعدہ خلافی کا نتیجہ کیا ہے, نفاق, نفاق باہمی. اب وہ ایک قوم کہیں نہیں, ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا دے کر, کہاں ہے وہ قوم. قومیتوں میں دیکھیے, آج یہ خبر آپ نے پڑھی ہوگی, کتنا ہنگامہ ہو گیا ہے. کالا باغ ڈیم کا نام آتا ہے اور معلوم ہوتا ہے, سب بھول جاتے ہیں ہم مسلم لیگی ہیں کہ کون ہیں, اے این پی والے ہیں, ہمارا تو مسلم لیگ سے اتحاد ہے, سب ننگے ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں, نہیں بننے دیں گے. اگر ایک قوم ہوتی یہاں تو وہ دیکھتی کہ بھائی اس کا پوری ملک کی سطح سے دیکھو میزانیہ نفع و نقصان کیا ہے. پوری ملک کی سطح پر اگر فائدہ زیادہ ٹھیک ہے, کسی ایک علاقے کو تھوڑا بہت اس کا نقصان برداشت کرنا پڑے. آخر مغلا ڈیم بنا تھا تب بھی کچھ لوگ ڈسپلیس ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے, کچھ لوگ تھے جنہیں کہیں زمینیں دی گئیں, آباد کیا گیا, لیکن اپنے گھروں کے بہت سے گاؤں جو ہیں مغلا ڈیم کے نیچے دفن ہے کہ نہیں. ترمیلا ڈیم بنا تھا تو کیا نہیں ہوا تھا ایسا, کچھ علاقے تو زیر آب آئیں گے. آپ آرٹیفیشل جھیل کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آخر کچھ علاقے تو زیر آب آئیں گے. لیکن یہ گریٹر انٹرسٹ قوم کا, یہ سارا کا سارا جو ہے پینے کے لیے پانی نہیں رہے گا. اور ہندوستان کے ساتھ آپ کا یہی معاملہ چلتا رہا تو وہ اور آگے بڑھ کر ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو جائے تو وہ ان دریاؤں کو بھی ڈائیورٹ کر کے لے جائے گا. ستلج, بیاس, راوی, یہ تو اس کے ہو ہی چکے, یہ دریا تو ہم دے چکے ہوں, باقی جو ہے چناب بھی چاہے وہ ڈائیورٹ کر سکتا. جہلم کے لیے ذرا مشکل ہوگی, پہاڑوں میں کچھ روئی نکالنی پڑے گی, لیکن آج کل کیا کیا مشکل ہے, ٹیکنالوجی جس انتہا کو پہنچ چکی ہے. تو نوٹ کیجئے, ایک قوم ہوتی تو کبھی کا بن چکا ہوتا کالا باغ, اس لیے کہ پھر میزانیہ نفع و نقصان ایک قومی سطح پر بنتا. ابھی آپ نے دیکھ لیا جو کچھ ہوا ہے, مسلم لیگ کے جو ایم این ایز ہیں سندھ سے وہ چیخ کھڑے ہو گئے, اے این پی کے جو مسلم لیگ کی سب سے بڑی اتحادی ہے اور اتنے طویل عرصے سے اتحاد چل رہا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ, اور واقعہ یہ ہے کہ یہ اتحاد اس اعتبار سے ہماری جہاں ہماری ملک کی جو روایات ہیں ان کے بڑا خلاف ہے, یا تو اتحاد ایک دن بنتا دوسرے دن ٹوٹ جاتا ہے. لیکن جیسے کہ نواز شریف صاحب نے یہ بھی کارنامہ سر انجام دیا کہ مسلم لیگ کو ایک مستحکم جماعت بنا لیا, ایسے ہی یہ کہ یہ اتحاد بھی ان کا بڑا مستحکم رہا ہے. الیکشن کے مرحلے پر آ کر, پھر منسٹریاں بنانے کے مرحلے پر آ کر بھی ٹوٹا نہیں ہے. ہوئے ہیں کچھ ٹرینز ہوئے ہیں, وقتی طور پر کچھ کھینچتان ہوئی ہے, کچھ ٹینشن ڈیولپ ہوئے ہیں, لیکن پھر اس کے اوور کم کیا ہے. لیکن یہ کہ ڈیم نہیں بن سکتا تو وہ ایک قوم اب نہیں ہے. ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر. نفاق باہمی کی پہلی شکل, نفاق کی دوسری اور شدید ترین شکل کیا ہے, اخلاق کا دیوازہ نکل جاتا ہے. آیت المنافق ثلاث، حضور نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں، اذا حدث کذبا واذا وعد اخلفا واذا تمنا خانا. یہ بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے روایت. صحیح مسلم میں اضافی الفاظ ہیں، وَإِن صام وصلى وزعم انه مسلم. منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بولے جھوٹ بولے، وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، اور کہیں امین بنا دیا جائے تو خیانت کرے. یہ تو ہے الفاظ جو مشترک ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کے، اور صحیح مسلم میں اضافہ ہے. چاہے ایسا شخص جس میں یہ تین باتیں ہیں، وَإِن صام روزہ رکھتا ہو، وَإِن صلى نماز پڑھتا ہو، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ اور اپنے کہیں گمان کرتا ہو میں مسلمان ہوں، وہ مسلمان نہیں ہے منافق. دوسری حدیث ہم مضمون اسی کی ہے، وہ بھی میری اس کتاب کے اندر، دونوں میں نے دے رکھی ہے روایت، استحکام پاکستان نامی جو کتاب ہے. چار اوصاف ایسے ہیں کہ جس میں چاروں ہیں وہ کٹر منافق، جس میں ایک ہے وہ اسی درجے میں منافق، 25% منافق، دو ہیں تو 50% منافق، جب تک کہ وہ اس ایک مسجد سے نجات حاصل نہیں کرتا. اب وہ چار کیا، تین وہی ہیں، چوتھا یہ ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَا، جب کہیں کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی نزاع ہو جائے، کوئی لین دین کا معاملہ، فوراً آپے سے باہر ہو جانا، خون خرابے پہ اتر آنا. کیسے چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر انسانی جان لی جا رہی ہے، بچوں کے کھیلنے پر، گیند کہیں چلی گئی تھی اس پر جانے. اور اسی کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے، خانہ خیانت. اب یہ اربوں روپے احتساب کی بات پھر شروع ہوئی ہے، ایک اخبار سے کچھ نمائندے آئے تھے کہ صاحب یہ ان لوگوں کے کیسے احتساب نہیں ہو رہا، یہ ہو رہا ہے. میں نے کہا یہ تو احتساب کے نعرے جب لگ رہے تھے اس وقت بھی میں سمجھتا تھا کہ یہ نعرہ ہے. اول تو یہ کہ اکثر و بیشتر سیاستدان جو ہیں وہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، ان میں کوئی فرق ہے نہیں. ثانیاً یہ کہ احتساب ہائی لیول کی جو ہوتی ہے کرپشن، وہ کچھ ثبوت چھوڑتی ہے کہیں؟ زرداری صاحب کے خلاف کوئی مقدمہ ثابت کرنا آسان کام؟ تو معاملہ یہ ہے کہ اب اگر تو کوئی ایسی رجیم ہو، انقلابی رجیم، وہ قانون وانون کو ایک طرف رکھ دیتی ہے، دستور ایک طرف، قانون ایک طرف، نیا دستور بنے گا، نیا قانون بنے گا، پہلے کو ٹکٹکی پر چڑھاؤ ان کو اور کھینچو ان کی کھانے، لاؤ جو کچھ بھی ہے، جان اگر بچانی ہے تب تو آئے گا پیسہ. اس کے بغیر قانون کے تحت تو راج، جیسا کہ لغاری صاحب نے دفعہ کہا تھا، سب چاہتے ہیں کہ احتساب کیسے ہو، قانون ہے بھائی، قانون کے بغیر. اب ایک قدم اٹھایا ہے، ٹھیک کیا ہے کچھ سرکاری افسروں کو، اب اس میں یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے گیہوں کے ساتھ گھن کو بھی پیس لیا جائے اور اپنی کوئی انتقامی کارروائیاں کی جائیں، لیکن واقعی اگر کرپٹ آفیشلز جو ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو، اس سے کچھ نہ کچھ آگے کے لیے معاملہ بہتر ہوگا. لیکن انہیں بھی آپ انصاف کا حق، جیسا کہ آج ہی کوئی بیان تھا مجھے یاد نہیں کس کا ہے، کہ یہ زیادتی ہوگی اگر انہیں دفاع کا حق نہیں دیا جاتا اور یہ حضور کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی. آپ کو الزام ثابت کرنا ہوگا، الزام ثابت کیے بغیر آپ جرم نہیں دے سکتے، سزا نہیں دے سکتے. اور اگر کوئی شک والا معاملہ تو شک کا فائدہ ملزم کو پہنچے گا، بلکہ صحیح معنی میں ملزم کو پہنچے گا. عربی میں ملزم کہتے ہیں الزام دینے والے کو، پروسیکیوٹر ملزم ہے، پروسیکیوٹ کر رہا ہے، الزام لگا رہا ہے، اور جسے ہم ملزم کہتے ہیں وہ ملزم ہے، اس پر الزام لگایا گیا ہے، اس میں مفعول جو ہے ملزم. بہرحال یہ جان لیجئے کہ اس کا سب سے بڑا سبب کیا ہے، وہی جو تین اوصاف نفاق کے بیان کیے گئے، جب بولے جھوٹ بولے، وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، اور جہاں امانت دار بنا دیا جائے، یہ اتھارٹی اختیارات جو سیاست دانوں کے پاس آتے ہیں، وزراء کے پاس آتے ہیں، ہائی آفیشل کے پاس آتے ہیں، یہ کس کے ہیں؟ یہ ایک امانت ہے ان کے پاس، اس کا غلط استعمال. نتیجہ یہ نکلا کہ آج یہ دونوں چیزیں اپنے عروج کو پہنچ گئیں. تیسری بات آج میں اسی سلسلے میں، اور اگرچہ وقت ذرا زیادہ ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ چند منٹ میں چار آیتیں سورہ مائدہ کی بھی سنانا چاہتا ہوں جو اس موضوع سے متعلق ہیں. سابقہ امت مسلمہ یہود کی تاریخ سے بھی سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید میں کتنی تفصیل سے اس کا ذکر کیوں ہے؟ سورہ بقرہ میں 10 رکوع پورے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم، پانچویں رکوع کی پہلی آیت سے شروع ہو کر اور 15ویں رکوع کی پہلی آیت تک، پورے 10 رکوع. یہ کس لیے؟ تاکہ یہ ہمارے لیے ایک آئینہ عبرت رہے. تم سے پہلے، بڑا پیارا شعر ہے غالب کا، کہ ریختہ کے ایک تم ہی استاد نہیں ہو غالب، سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، امت مسلمہ صرف ہم ہی تو نہیں ہیں، اس منصب پر یہودی فائز رہے ہیں 2000 برس تک، ہماری تو 15ویں صدی ابھی شروع ہوئی ہے. 1400 قبل مسیح میں تورات عطا کی گئی حضرت موسیٰ کو، اور بنی اسرائیل جو اس وقت تک ایک خاندان کی حیثیت سے اب امت مسلمہ بنے. 610 عیسوی میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور 622 میں تحویل قبلہ ہوا. اب سابقہ امت کا قبلہ منسوخ، اب نئی امت کا قبلہ یہ ہے. 624 میں بلکہ وہ جو 2000 برس تک امت رہی، اس کا تذکرہ یہاں 4 الفاظ میں 4 آیتوں میں پڑھ لیجیے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر اہل کتاب نے ایمان اور تقویٰ کی روش اختیار کیے رکھی ہوتی ہے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، ہم لازماً ان سے ان کی برائیاں دور کر دیتے، گناہ معاف کر دیتے، لغزش جو ہے لغزشیں ان سے درگزر فرماتے، اور انہیں نعمتوں والی جنتوں میں داخل کرتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا الصَّلَاةَ، دیکھیے اب دیکھیے آیت بھی بڑی اہم ہے، 2 آیتیں. اگر ایمان اور تقویٰ ہوتا تو اس کا نتیجہ جو اصلی کیا ہے، آخرت، مغفرت اور جنت. ٹھیک، اگلی آیت میں دنیا کا معاملہ ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ ان کے اوپر نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے، تو کیا ہوتا، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو پھر وہ کھاتے اپنے سروں کے اوپر سے بھی اللہ کی نعمتوں کی بارش ہو رہی ہوتی، اور درختوں کے پھل جو ہیں وہ گر رہے ہوتے، اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی فصلیں بھی اگ رہی ہوتی، اور ہر طرح کی نعمتیں جو ہیں انہیں مل رہی ہوتی. یہ ہے دنیا میں دین کو قائم کرنے کا نتیجہ. ایک ہے اپنی انفرادی سطح پر ایمان ہے، تقویٰ ہے، چلیے میں کوشش کر رہا ہوں پاکستان میں اسلامی نظام نہ آئے اور خلافت قائم ہو جائے، فرض کیجیے نہیں آتا، اگر میرے اندر ایمان اور تقویٰ ہے تو آخرت کا اجر و ثواب تو کہیں نہیں گیا نا. میں اپنی سے کوشش کرتا رہا ہوں، اپنی جدوجہد جاری رکھوں، بددل ہو کر بیٹھ نہ جاؤں، میری آخرت کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر و ثواب وہ گارنٹی ہے. تو پہلی آیت اس سے بحث کر رہی ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، ہم لازماً ان کی مغفرت کرتے، خطاؤں سے درگزر کرتے، ان کے گناہ دھو دیتے ان کے نام اعمال سے، اور انہیں نعمتوں والے جنتوں میں داخل کرتے. لیکن دوسری شیعہ ہے جو آج کی میری گفتگو سے متعلق ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اب یہ چونکہ اجتماعی بات ہے، کسی فرد کے بس میں تو نہیں ہے، فرد کوشش کر سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے، جدوجہد کر سکتا ہے، جب تک ایک اجتماعیت وجود میں نہ آئے، طاقتور قوت وجود میں نہ آئے تو قائم تو نہیں ہو سکتا دین. لیکن اگر اس قوم نے یہ مرحلہ بھی طے کر لیا ہوتا اور طے کیے رکھا ہوتا تو کیا ہوتا، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اللہ کی نعمتوں کی بارش ان کے سروں کے اوپر سے بھی ہوتی اور اس کے خزانے زمین کے اندر سے بھی اگلتے. جب ہم نے نہیں کیا تو کیا ہوا، فرمایا کہ ہم نے أَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، پھر بھوک اور خوف کا لباس جو ہے وہ اڑا. اس کے بعد اگلی آیت میں حضور سے مخاطب ہو کر فرمایا گیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین. اے نبی، آپ اپنا کام کرتے رہیے، دعوت دیتے رہیے، جو حکم آپ کو آیا ہے پہنچاتے رہیے. اب یہ حضور کے بعد یہی حکم حضور کے ہر اس امتی کے لیے ہے جو اس کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے، بددل نہ ہو، تھک ہار کر نہ بیٹھو، ٹیڑھے موشن، جو پختون جو کہتے ہیں ایک دوسرے کو تو بڑا مانی چیز ہے ان کا، یہ تھکنا نہیں، تھکو مت، جدوجہد جاری رکھو. اگر آدمی یہ کرے، اے نبی آپ کرتے رہیے، تو آج بھی اگر کوئی نبی کے نقش قدم پر اسی مشن کو لے کر کھڑا ہو جائے تو آج وہ اس آیت کا مخاطب ہوگا. جو قرآن ہے حضور پر نازل ہوا، ہمارے پاس پہنچ گیا، اب اس کو پہنچاتے رہو، عام کرتے رہو، اس کی تبلیغ کرتے رہو، اس کا پیغام پہنچاتے رہو، اس کی حکمت پھیلاؤ،
اس کی نورانیت سے ماحول کو منور کرنے کی کوشش کرو، اپنے خون سے دیے جلاؤ، اپنی صلاحیتوں اور محنتوں کی جو ہے فصل جو ہے وہ بو، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہارا اجر جو ہے وہ تو محفوظ رکھے گا. لیکن اب دیکھیے، اب خطاب ہو رہا ہے اہل کتاب سے. قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے نبی، اے کتاب والو، اے یہودی اور اے نصرانی ہو، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تمہارا کوئی مقام نہیں، تم ہم سے بات کرنے کے اہل نہیں جب تک کہ تم قائم نہ کرو تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ بھی ہم نے تمہاری طرف نازل کیا. یہ ہے وہ بات جو آج ہم سے کہی جا رہی ہے. یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم. اس لیے کہ ہمیں قرآن ہی نہیں دیا گیا، سنت رسول دی گئی ہے. سنت رسول بھی وحی خفی ہے. بما اراک اللہ، اللہ تعالی نے جو بھی رائے حضور کو دی ہے، جو بصیرت باطنی عطا فرمائی ہے، ان دونوں کو قائم کرو گے تو تمہاری دعائیں ہم سنیں گے، ورنہ تمہاری دعائیں چاہے وہ حرم میں مانگی جائیں تمہارے منہ پر دے کر مانگو. تم ہو کون ہم سے بات کرنے والے؟ لستم علی شیء، تمہارا منہ نہیں ہے کہ ہم سے بات کر سکو. چلے جائیں گے، اب کی اصلاح چلے جائیں، کتنے چلے جائیں، حج کر کے آ جائیں گے. ہر سال ہو رہا ہے، کوئی نتیجہ ہے اس کا؟ کوئی حاصل؟ قائم کرو دین کو. لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. تو کیا اللہ کا قانون بدل گیا ہے؟ کیا یہ صرف سابقہ امتوں کے لیے تھا؟ ولن تجد لسنت اللہ تحویلا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کی سنت اور اللہ کے قانون میں تو کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہے. وہ بھی بڑے چہیتے تھے، لاڈلے تھے، یہاں تک کہ ان کا دعویٰ تھا نانو ابنا اللہ واحباؤ، ہم تو اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں بہت. فرمایا فلے میوزبکم بذنوبکم بل انتم بشر من خلق. یہ تمہارے خیالات ہیں، اگر ایسے ہی چہیتے اور لاڈلے تھے تو نبوکدنضر کا کوڑا تمہاری پیٹھ پر کیوں برسا؟ جرمنوں کے ہاتھوں تمہارے 60 لاکھ کیوں ختم کروائے؟ یہ تمہارے گمان ہیں. اسی طرح ہے مسلمانوں، تمہارے 93,000 ہے پاکستانی مسلمانوں، وہ تو یاد ماضی عذاب ہے یار، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، ڈوب بندے کا مقام ہے. 93,000 تمہارا قیدی ہندو کے ہاتھ میں گیا، جس پر کہیں 1,000 برس حکومت کی تھی، کہیں 800 کہیں 600 برس. اندرا گاندھی کو کہنے کا موقع ملا وی ہیو ایونجڈ اوور 1,000 ایئرز ڈیفیٹ. یہ اللہ کا قانون. اس اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ ہم اس وقت بڑے کریٹیکل جنکچر پر ہیں میرے نزدیک، واللہ عالم، واللہ عالم. لیکن بہرحال آدمی غور کرتا ہے، سوچتا ہے، لعلکم تفکرون، لعلکم تذکرون، لعلکم تعقلون، تعقل، تفکر، تذکر. آخر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم کریں. میں جو حالات کا بہاؤ دیکھ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں آخری چانس ہے جو پاکستان کو اللہ کی طرف سے معجزانہ طور پر دیا گیا. پاکستان کا قیام معجزہ، قرارداد مقاصد کا پاس ہونا معجزہ، تمام مذاہب اور مکاتب فکر کے علماء کا 22 نکات پر متفق ہو جانا معجزہ. اس کے بعد سے ذرا ہم غلط راستوں میں بھٹک گئے، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، وہ الیکشن میں چلے گئے اور یہ ہو گیا، اور جمہوریت کے کا ڈنکا بج رہا ہے اور جمہوریت کے لیے تحریکیں چل رہی ہیں. ایک عامر نے ہمارے آئلی قوانین میں دخل اندازی کی، اس کے خلاف تحریک نہیں چلائی، بھارتیوں نے چلا کے دکھائی، اور آج تک انہوں نے اپنے آئلی قوانین محفوظ رکھے ہوئے، جن کو ہم ہندوؤں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر آ گئے تھے. بڑی زبردست تحریکیں ہیں، اب تو شاید ان قریب، اللہ نہ کرے، لیکن نظر آ رہا ہے کہ بی جے پی کی حکومت بڑی مستحکم حکومت کے طور پر شاید آ جائے، ان کے جو نظریات ہیں سب کو معلوم ہے. لیکن یہ کہ اب تک بھارت کے مسلمان نے اپنے آپ کو کھڑے رکھا ہے، کم سے کم جہاں وہ انگریز کے دور میں کھڑا تھا وہاں تو ہے نا، ہم تو وہاں بھی نہیں رہے. ہمارے آئلی قوانین جو ہیں ان میں دخل اندازی کی گئی. بہرحال یہ مرحلہ جو ہے اس وقت، یہ میں آپ سرچ کر رہا تھا کہ اس میں چند باتیں میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ سمجھیے کہ دستور کی اہمیت کیا ہے. عام طور لوگ سمجھتے نہیں اس کو، اس لیے میں نے کہا تھا مولانا مودودی نے بہت بروقت سمجھا تھا کہ واقعتاً یہ کرنے کا کام ہے. قرارداد مقاصد پاس ہو گئی، اگر وہ پاس ہوئی نہ ہوتی تو میرے لیے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کو کہنے کا موقع بھی نہیں تھا.
اس ملک کی دستوسا اسمبلی نے طرح تاز مقاصد پاس کیے. دستور کی اہمیت آپ کو معلوم ہے. ابھی ایک چھوٹی سی ترمیم بدلی ہے تو کہا جا رہا ہے انقلاب آ گیا. کیا ترتیب ہے؟ صدر صاحب کا ایک اختیار جو تھا ایک دو آپ نے ان سے لے لیے ہیں. کوئی نظام میں تبدیلی نہیں آئی. اس انقلاب کا دستور کی اہمیت ہے. دی موسٹ امپورٹنٹ ڈاکومنٹ جس پر کہ آپ کی پوری ملی زندگی جو ہے استوار ہو رہی ہے, ساری توجہ مرکوز ہونی چاہیے اس پر. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈسمینیشن آف انرجی جو ہے اس کے برعکس کنزرویشن آف انرجی ہونی چاہیے. اپنی قوت کو جمع کرے, محفوظ رکھے ایک جگہ پر, اور وہ جگہ ہے دستور. آپ نے دیکھا صدر صاحب بھی ریفرنسز بھیج رہے ہیں, صاحب فلاں دستور کی فلاں شیخ کی ذرا کیا توجہ ہے سپریم کورٹ بتا دے. اس لیے کہ وہ بھی دستور کے پابند ہیں, عدلیہ بھی دستور کی پابند ہے, مقننہ بھی دستور کی پابند ہے. تو دستور اصل شے ہے, اور اس دستور میں اب ذرا یہ پرچہ جو آپ کے ہاتھوں میں ہے اس کا ٹائٹل دیکھیے. اس میں جو ابتدائی الفاظ ہے اس میں خلافت اور رسالت دونوں کا مفہوم مضمر ہے, اگرچہ ظاہر الفاظ میں نہیں ہے. اس پرچے میں یہ پیچھے تو آپ دیکھیں گے بیک ٹائٹل پر انگریزی میں مکمل ہم نے یہ دے دیا. کہاں آپ اب دستور کی کتابیں تلاش کریں گے اور دو دو سو ڈھائی ڈھائی سو روپئے کتاب لیں گے تو کہیں آپ کو ملے گا یہ جو قرارداد مقاصد کا متن. پورا متن انگریزی کا تو یہ ہے, لیکن جو اہم ترین حصہ ہے اس کو ایک ایک لفظ کر کے پڑھیے. چونکہ کل کائنات پر حاکمیت کا مالک صرف اللہ ہے جو قادر مطلق ہے, اور پاکستان کے عوام کو جو اختیارات حاصل ہیں وہ ایک مقدس امانت ہیں جو اللہ کی معین کردہ حدود کے اندر ہی استعمال ہو سکتے ہیں. دیکھیے اس میں خلافت کا اصل اصول آ گیا, حاکمیت ورسس خلافت, عوام کی حاکمیت کی نفی, حاکمیت اللہ کے. اچھا جب حاکمیت اللہ کے لیے ہو گئی تو انسانوں کے لیے کیا رہا؟ اگرچہ خلافت یہاں لفظ استعمال نہیں ہوا لیکن اس کا انایویٹیبل نتیجہ نیسسری حاکمیت اللہ کی. تو ہمارے پاس کیا ہے؟ خلافت. خلافت کا اصول یہی ہے. وائس رائے جو ہے وہ کیا تھا؟ وہ خلیفہ تھا. ملکہ یا بادشاہ تو انگلینڈ میں ہوتے تھے. کام کیا تھا اس کا؟ جو حکم آ جائے ہر میجسٹریز گورنمنٹ کا یا ہز میجسٹریز گورنمنٹ کا, وائس رائے اس میں کوئی تغیر نہیں کر سکتا, نافذ کرنا ہے. ہاں جہاں کوئی حکم نہیں ہے وہاں وائس رائے لوکل کنڈیشنز کو دیکھے, حالات کو دیکھے, بیسٹ ججمنٹ اپنا اپلائی کرے اور فیصلہ کرے. یہ خلافت. جہاں اللہ کا حکم آ گیا وہاں صرف آپ کا کام انفورس کرنا ہے, آپ اس میں ترمیم نہیں کر سکتے, تبدیلی نہیں کر سکتے. حرف اورا ریب نئے, تبدیل نئے, آیا شرمندہ تعویل نئے. کیا جلال ہے اقبال کے اس کلام میں, قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہیں. حرف اورا ریب نئے, لا ریب فی نئے, نہیں ہرگز نہیں. تبدیل نئے, کیا اس میں کوئی ترمیم اور تبدیل ہو سکتی ہے؟ نہیں. آیا شرمندہ تعویل نئے, تعویلات کا اس کو ہدف نہیں بنایا جا سکتا, تختہ مشق نہیں بنایا جا سکتا. اٹ از ٹو بی ایگزیکیوٹیڈ وربلی. اچھا اب آگے دیکھیے, اس دور میں خلافت کس کی ہوگی؟ اس میں اتنے اہم فلسفیانہ مسئلے, میں نے اس پر پورا ایک چیپٹر, پورا ایک خطبہ دیا تھا. خلافت پہلے کیا ہوتی تھی, اب کیا ہوگی, جب تک نبوت جاری تھی خلافت کی شکل کیا تھی, اب ختم نبوت کے بعد خلافت کی شکل کیا. پوری تقریر خطبات خلافت میں, مجھے معلوم نہیں ابھی بھی چھپی ہے یا نہیں چھپی ہے, لیکن انشاءاللہ اگلے جمعے تک جو عید کا بھی جمعہ ہے اس میں پہنچ جائے گی. کہ جب تک خلافت, جب تک نبوت جاری تھی, نبی ہی خلیفہ ہے. یا داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض, بادشاہ بھی ہے تو شخصی بادشاہت ہوتی تھی. نمرود ہے تو بادشاہ ہے, فرعون ہے تو خود بادشاہ ہے. انا ربکم الاعلی, الہ سلی ملک مصر. نبوت ختم ہو گئی محمد رسول اللہ پر, اب خلافت عوامی ہے, مسلمانوں کی اجتماعی خلافت ہے. اب مسلمان چنیں گے اپنے میں سے خلیفہ, جبکہ پہلے اللہ نبی کو مامور کرتا تھا, معین کرتا تھا, وہ اللہ کا سلیکشن تھا. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین, دیٹ واز اے سلیکشن, ڈیوائن سلیکشن. اب جو ہوگا, اب الیکشن ہوگا بائی دی مسلم. یعنی اپنے اس خطبے میں تفصیل سے وہ واقعہ بیان کیا ہے کہ جو حضرت عمر کے ساتھ پیش آیا تھا ان کی زندگی کے آخری سال. امر المسلمین کہا ہے انہوں نے اس کو. اب یہ مسلمانوں کا معاملہ ہے. دیکھیے جب تک خلافت راشدہ تھی خلفاء امیر المومنین کہلاتے تھے. یہ خلافت راشدہ کا خاص مسئلہ ہے, کمانڈر آف دی فیتھفل. بعد میں اب معاملہ خلیفۃ المسلمین کا رہ گیا ہے, مسلمانوں کا. جو خلافت اللہ نے مسلمانوں کو دی ہے وہ اپنی خلافت ڈیلیگیٹ کریں گے ایک شخص کو منتخب کر کے. جیسے جو سوورنٹی پاپولر سوورنٹی ہے, لوگ ووٹ دے کر کسی پارٹی کو یا کسی باڈی کو یا کسی پریزیڈنٹ کو وہ ڈیلیگیٹ کرتے ہیں. سوورنٹی ہے عوام کی, وہ ڈیلیگیٹ ہو گئی. اور یہاں پر اگر مسلمانوں کی عمومی خلافت ہے وہ ڈیلیگیٹ ہو جائے گی بائی الیکشن. اب اگلا جملہ پڑھیے, دیکھیے اس کے عین مطابق ہے. اور چونکہ یہ پاکستان کے عوام کا عزم مصمم ہے کہ وہ ایک ایسا نظام قائم کریں جس میں ریاست اپنے اختیارات اور اقتدار کا استعمال عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کے ذریعے کرے گی, یہ خلافت عوامی کا تصور آ گیا. پہلے جملے میں خلافت, اور اب یہاں خلافت شخصی نہیں ہے, یہ مسلمان عوام اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے سے وہ اختیار جو انہیں حاصل ہے, جو کہ ایک مقدس امانت ہے, اور جو امانت جس نے دی ہے اسی کی عائد کردہ حدود کے اندر استعمال ہوگی, اس امانت کو وہ ڈیلیگیٹ کریں گے اپنے منتخب نمائندوں کو. یہ گویا کہ ڈیموکریٹک کیلیفیٹ ہے, جمہوری خلافت. ایک ہے حاکمیت جمہور پاپولر سوورنٹی, ایک ہے خلافت جمہور پاپولر وائس ریجنسی, یہ بھی اس کے اندر موجود ہے. تیسرا جملہ پڑھیے, جس میں جمہوریت آزادی مساوات رواداری اور عدل و اجتماعی کے ان اصولوں کی پابندی کی جائے گی جو اسلام نے معین کیے ہیں. یہ ہمیں کس کے ذریعے سے ملے؟ قرآن سے. قرآن کس کے ذریعے ملا؟ محمد رسول اللہ. یہاں وہ رسالت کا تصور, قرآن اور رسول دونوں موجود. آپ کہاں سے لیں گے وہ اصول جو اسلام نے معین کیے؟ واٹ آر دی سورسز؟ کہاں سے لیں گے؟ تو ان چند جملوں کے اندر ایسنس جو ہے خلافت کا وہ بھی موجود ہے. اسینشلی خلافت کیا ہے ایز کمپیئر ٹو سوورنٹی؟ اب ختم نبوت کے بعد خلافت شخصی نہیں. یا داود و انا جعلنا کا خلیفت فی الارض, واحد کی ضمیر نہیں. لیستخلفنہم فی الارض, جمع کا صیغہ آیا. اب خلافت ہوگی مسلمانوں کی اجتماعی خلافت, جو اپنے منتخب کردہ نمائندوں کے ذریعے سے اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے. اور اس میں اصول لیں گے کہاں سے؟ قرآن اور سنت سے, اللہ اور اس کے رسول سے. یہ تو میں نے چند جملوں کی وضاحت کر دی. اب میں ذرا اس پورے کے پورے پرچے کا آپ کے سامنے تعارف کرانا چاہتا ہوں. اسی ٹائٹل کے اندر کے صفحے پر یہ سورہ مائدہ ہی کی آیات میں نے آپ کو سنائی تھی, اور یہ ساتواں رکوع سورہ مائدہ کا جو ہے, اس میں میرا خیال بعد میں آیا تھا کہ جو اہم جو موٹے ہم نے شائع کیے ہیں الفاظ, ان کو کسی اور رنگ میں کر دیتے تو اچھا ہوتا. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی کافر, وہی ظالم, وہی فاسق. اور حضور سے فرمایا گیا, پس اے نبی تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. آخری الفاظ, اگر یہ لوگ اللہ کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر کرنے کا اور قانون دینے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ گویا کہ ہماری اس تحریک خلافت کے لیے سات آیتیں ہیں. یہ اس کے لیے گویا کہ بمنزلہ فاتحہ ہے. یہ سات سات آیتوں کے گروپ کئی جگہ پر آئے قرآن مجید میں. اب یہ موقع نہیں ہے, وقت ختم ہو رہا ہے. جیسے سورہ فاتحہ سات آیتوں کی ہے, اس طرح جیسے سورت العصر تین آیتوں کی ہے, تین تین آیتوں کے گروپ آپ کو ملیں گے بڑی صورتوں میں. اسی طرح سات آیتوں کے گروپ میں, یہ بھی سات آیتیں ہیں, سورہ انفال 44-50. آگے چلیے, اس کی آج تعارف ہے اس کے مضامین کا. اس سے آگے چلیے, یہ میں نے پریس کانفرنس کی تھی کراچی میں, اس کا یہ بیان تھا. اس کے لیے آپ کو اصل میں دیکھنا ہوگا, اس کا صفحہ نکالیے 28.
یہ اشتہار آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، میاں محمد نواز شریف پارلیمنٹ کی بالادستی میں اجرت مبارک، لیکن اللہ اور رسول سے جنگ بندی اور قرآن و سنت کی بالادستی میں تاخیر کیوں؟ صفحہ 20 ہے، جبکہ ملک و ملت ہی نہیں خود آپ کی اور آپ کے جملہ جماعتی پارلیمانی اور خاندانی متعلقین کی خیر بھی اسی میں ہے کہ دوڑو اللہ کی طرف، ملک کی خیر بھی اسی میں ہے، ملت کی خیر اسی میں، تمہاری اپنی خیر اسی میں، تمہارے خاندان کی خیر اسی میں، تمہارے پارلیمنٹ کے ساتھیوں کی خیر اسی میں، تمہارے جماعتی ساتھیوں کی خیر اسی میں۔ ففروا الی اللہ، سورہ زاریات کی آیت نمبر 50، اور پھر وہی جو آیت میں آپ کو دے رہا تھا اس کے قریب کی دو آیتیں، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا، نہ کوئی سفارش قبول ہوگی، نہ کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ہی کسی بھی جانب سے کوئی مدد حاصل ہو سکے گی۔ سورہ بقرہ 48، اور یہی مضمون سورہ بقرہ کی آیت نمبر 123، اسی پر، اسی کی وضاحت پر دس حقیقت یہ میرا بیان ہے جو اس کے صفحہ 4 پر آپ نے دیکھا۔ پھر یہ دو صفحات کے اندر 22 نکات، تازہ خائی داشتن درداغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باس خائیں قصہ پاری نہ رہا۔ اب تو پتہ نہیں یہ ہو بھی سکے کہ نہ ہو سکے، ہماری کوشش تو ہے شیعہ سنی مفاہمت کے لیے جو بھی جدوجہد میں کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ بہت دور نظر آتی ہے منزل، یہ منزل ہم کراس کر رہا ہے سن 50 میں، اور اس دفعہ ہم نے نام کے ساتھ جو ہے ان کی جو جماعتیں تھیں، ان کی ایفیلیشن تھی، وہ سب کی سب لے لی۔ پھر اس کے بعد یہ مضمون ہے پاکستان میں دستور سازی کی تاریخ، یہ سارے حقائق آپ کی گنتیوں پر ہونے، انگلیوں پر ہونے چاہیے۔ میں چاہتا ہوں اس مسجد کا ہر نمازی کارکن بنے اب اس تحریک کا، اور کارکن بننے کے لیے یہ ہینڈ بک ہے جو میں نے آپ کو فراہم کر دی ہے، جتنا مواد آپ کو چاہیے گفتگو کرنے کے لیے وہ سارا اس میں موجود ہے۔ وہ 22 نکات کیا تھے، تاریخ کیا ہے، بی پی سی رپورٹ نمبر 1، بی پی سی رپورٹ نمبر 2، محمد علی بوگرہ فارمولا، پھر 1956 کا دستور، پھر یہ کہ 62 کا دستور، پھر 73 کا دستور، پھر ضیاء الحق صاحب نے ترامیم کی، ان سب کی روداد آپ کو مل جائے گی۔ ایک مضمون اس میں شائع کیا ہے اور وہ بہت عمدہ ہے، لیکن میرے لیے تو اور میرے سامعین کے لیے یہ بڑا پرانی بات ہے، ہمیشہ سے میں کہہ رہا ہوں، لیکن جسٹس تنزیل الرحمان صاحب کا یہ مضمون، جاگیرداری نظام پاکستان کی سیاسی اور معاشرتی خرابیوں کی جڑ، اور جو بات میں نے نواز شریف صاحب سے کہی تھی جب مجھ سے ملنے آئے تھے، وہ بات انہوں نے بھی کہی اس مضمون میں، کہ طے کریں، کمیشن بنائیں کہ پاکستان کی اراضی اسری ہیں یا خراجی، خراجی ہیں تو مسئلہ حل، نیا بندوبست اراضی پورا، ہر کسی کو کوئی سب یہ نہیں کہہ سکتا یہ زمین میری ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، اب تک آپ نے جو فائدہ اٹھا لیا اٹھا لیا، اب حکومت دیکھے گی کہ بہبود جو ہے عوام کی بہبود کس کام میں ہے، اور پھر یہ کہ آیا غیر حاضر زمینداری ایبسنٹی لینڈ لارڈ کی اسلام میں گنجائش ہے یا نہیں، اس کے لیے ہائی پاورڈ کمیشن بنایا جائے۔ اور اہم ترین مسئلہ آپ کو معلوم ہے سود کا ہے، اس پر اس میں تقریباً 4 صفحے کا مضمون آ گیا ہے، قیمتی ترین حصہ اس کا جو ہے وہ یہ ہے اب تک کیا کام ہوا ہے، کیونکہ اب پھر ایسا نہ ہو کہ نواز شریف صاحب نے خوش کر دیا، لوگوں نے تقریر سنی، ایک کیونکہ کہہ دیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر کے ہم نہیں چل سکتے، خوش ہو گئے لوگ، اچھی بڑی بات کہہ دی اس نے، کمیٹی بنا دی، وہ کمیٹی کیسے ہو جائے، اور کمیٹیاں 10 بن چکی ہیں، ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں اتنا کام ہوا ہے، کروڑوں روپیہ خرچ ہوا ان کاموں کے اوپر، آئیڈیالوجی کاؤنسل کی پوری رپورٹ تھی، جس کو کہ شائع کرنے میں بھی اللہ کا فضل ہے کہ مجھے حصہ ملا، ورنہ اسے شائع کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ تنزیل الرحمان صاحب نے مجھ سے کہا کہ اجازت نہیں دے رہے اسے شائع کرنے کی، امپلیمنٹ کرنا تو دور رہا، اسے شائع کرنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ میں نے کہا ضیاء الحق صاحب سے، یہ آپ نے کیا بنایا ہوا تھا معاملہ، یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، اس پر پیسہ خرچ ہوا ہے قوم کا، آپ امپلیمنٹ کر سکے نہ کر سکے، سوال یہ کہ یہ ایک اٹمپٹ ہے، علمی کوشش ہے، جدوجہد کی گئی ہے، تو آپ کو شائع تو کیجیے، تب وہ مانے شائع کرنا، ورنہ شائع کرنے کے لیے بھی ڈرتے ہیں لوگ، کیا ہو جائے گا، زلزلہ آ جائے گا، قیامت آ جائے گی، چاہے صومالیہ بن جائے یہ ملک، لیکن سود نہیں ختم کرے۔ بہرحال یہ انسداد سود پر ڈاکومنٹ ہے 4 صفحے کا، اس کے اندر موجود، بہت محنت لگی ہے اس پر جو آپ کے سامنے یوں پیش کر دیا گیا ہے، یہ ایسے ہی نہیں مرتب ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم نے ایک واک کی تھی، آج جو جلوس نکال رہے ہیں، اس سے پہلے ایک چھوٹی سی واک کی تھی، اس موقع پر جو بیان تقسیم کیا گیا تھا وہ بھی ہے۔ پھر یہ کہ اور جو چیزیں ہیں، مردم شماری فوراً ہونی چاہیے، حقیقی صدارتی نظام ہمارے نزدیک بہتر ہے بادیمانی نظام سے، نئے صوبوں کی تشکیل ہو جو متوازن ہو،
اسی طریقے سے نیشنل سیکورٹی کونسل کا خاتمہ ہے، دینی و دنیاوی تعلیم کا فرق مٹایا جائے، اس میں آپ چوکتا دیکھیں گے. ہم نے کہا کہ آپ نے ہائی اسکول میں قرآن کا ترجمہ پڑھانے کی کوشش کی تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا، نقصان دہ ہوگا. ابھی ذہن کچے ہوتے ہیں، اس میں بحثیں آ جائیں گی، فلسفیانہ قانون کی بحثیں آ جائیں گی، اس میں حیض کے اور طلاق کے اور مغلظ طلاق اور فلاں طلاق. آپ ان بچوں کے اوپر ان چیزوں کا زور ڈالنا چاہتے ہیں؟ ناظرہ پڑھا دیجئے پرائمری تک، ہائی اسکول میں عربی لازم کر دیجئے، اب کالج میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھانا شروع کیا، اب ان کا ذہن بھی کچھ بن گیا، عربی بھی سیکھ لیے، لہذا وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے. اور پھر ایم اے میں جا کر تفسیر پڑھائیے، ایم اے پولیٹیکل سائنس ہے تو قرآن مجید کے ان حصوں کی تفسیر کے جن سے سیاسی مسائل کا تعلق ہے، ایم اے اکنامکس ہے تو اس میں ان حصوں کی تفسیر کے جن کا تعلق معاشیات، پھر وہ تفسیر پڑھائی جائے. اس کا بھی پورا نقشہ جو ہے یہاں پر آ چکا ہے، اس میں کہ نہیں آیا. پھر یہ کہ وہ جو عام دلچسپی کی چیز ہے، میاں محمد شریف صاحب اور نواز شریف صاحب جو آئے تھے، اس کی رودال بھی انہیں دے دی ہے، تاکہ یہ بھی جب آپ کام کریں، لوگوں سے بات کریں، اب ان کے قول کو اتنا عام کر دیجئے کہ انہیں بھی محسوس ہو کہ اب ہمارا اپنا قول ہمارے خلاف حجت بن رہا ہے. شریف خاندان ہے نا، واقعتاً ہے شریف خاندان، صرف نام کا شریف نہیں، ہم بھی مانتے ہیں شریف خاندان. شریف خاندان کو لاج رکھنی چاہیے اپنے باپ کی. باپ نے کہا ایک سال کے اندر اندر پاک کرو، یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ سے جو ہے صرف کریڈٹ لینا یہ تو کافی نہیں ہے، ایک سال کے اندر اندر کرو، ہم خوش ہوئے. لیکن اگر نہیں کرتے ورنہ کے بعد پھر وہ اسی تنخواہ پہ کام کرنا، تو پھر تو کوئی فائدہ نہ ہوا. اسی لیے ہم نے جو تحریک شروع کی تو ورنہ نہیں کہا، ہم نے یہ نہیں کہا کہ فلاں تاریخ تک کر دو، نہیں، ہاتھ جوڑ کر بھی کریں گے، درخواست کریں گے. ورنہ اس وقت کہیں گے جب ہمارے پاس 200,000 آدمی ہوں گے جو سب سے کفن مانگنے، اور وہ ہوں وہ کہ جو اپنی ذات اور اپنے گھر میں دین نافذ کر چکے ہوں، پھر کہیں گے کہ اب کرو فلاں تاریخ تک، ورنہ ہم سڑکوں پر آئیں گے. جب تک وہ نہیں، ہم ورنہ نہیں کہتے، ہم تو کہتے ہیں جی خدا کے لیے مانو، خدا کا نام مانو، اپنی اور پورے ملک کی خیریت کو پیش نظر رکھو، بھلائی کو پیش نظر رکھو. اس کے بعد یہ دو کتابیں کہ جو اس تحریک کے ہر شخص کو پڑھنی چاہیے، خطبات خلافت، اور 1924 میں جب خلافت ختم ہوئی ہے، جس کے بعد تحریک چلی، جس سے پہلے تحریک چلی تھی خلافت کی تحریک ہندوستان میں، اس کے موضوع پر آپ کو کتاب مل رہی ہے، اور وہ ہم نے ہی چھاپی ہے، عمران این حسین، یہ امریکن ہے، ایک ان کی کتاب ہے. آخر میں ہمارے ملک کے ایک قابل قدر قانون دان ہیں، اور دینی مسائل میں آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا جب کوئی مسئلہ اٹھتا ہے وہ بغیر فیس لیے وہ محنت کرتے ہیں مقدمات میں. اب بھی جو توہین رسالت کا مقدمہ چل رہا ہے، اور ایک شخص نے نہ معلوم کیا کچھ بکواس کر دی ہے، اور اس سے اس کی تکفیر بھی ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ، میں اس مسئلے کو چھیڑنا نہیں چاہتا، لیکن اس میں بھی وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ محمد اسماعیل قریشی صاحب جو ہیں، انہوں نے یہ قانونی الفاظ میں بھی مرتب کر دیا ہے کہ دستور میں ان شکوں میں ترمیم کر دی جائے، تو اسلام کا راستہ روکنے والی چیزیں ختم ہو جائیں گی. ویسے تو ایک صاحب نے کہا اور ٹھیک کہا، صرف ایک لفظ کا اضافہ ہو جائے، ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ، پورے دستور میں کوئی شے بھی قرارداد مقاصد کے خلاف ہو، وہ ڈاؤن ہو جائے گی. ایک جملہ بھی کافی ہے، اکو الف تیرے درکار. لیکن یہ کہ بہرحال قانون قانون دستور ہے، اس کی الفاظ ہیں. تو میں نے ان سے خاص طور پر درخواست کی، انہوں نے میری درخواست قبول کی، اور بالکل لیگل ٹرم میں فلاں دفعہ میں اس لفظ کو یوں بدل دیا جائے، فلاں کے اندر یہ کر دیا جائے، چند حرفی ترمیم ہے، لیکن یہ کہ جو کچھ دستور میں اسلامی آ گیا ہے وہ، لیکن اس کو روکنے والی چیزیں جو ہیں وہ دونوں موجود ہیں، اس وجہ سے وہ غیر مؤثر ہیں. وہ جو روکنے والی چیزیں ہیں، جو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ان کو ہٹا دیا جائے، تو یہ دستور جو ہے الحمدللہ کہ یہ اس میں جو کام ہوا ہے، جس نے کیا ہے، مولانا مودودی کو جو اس کا جاتا ہے کریڈٹ قرارداد مقاصد کے پاس ہونے کا، پھر یہ کہ علامہ شبیر عثمانی کو جو کریڈٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر ثواب عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، نماز جمعہ کے بعد تکمیل دستور خلافت ریلی، جو کہ گاڑی، موٹر سائیکل اور سائیکل سواروں پر مشتمل تھی، جناب باغ سے جناب حال تک ہوئی. اس میں جناب محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اختتامی خطاب فرمایا. اللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. حضرات، آج کا یہ نمایاں جلوس اور اتنی بڑی تعداد میں مسلمانان لاہور کی اس میں شمولیت اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلمانوں میں غیرت ایمانی باقی ہے، اور مسلمان ابھی چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو اسلام کے نام پر قائم ہوا تھا، جس کے لیے اس صدی میں تحریک خلافت چلی تھی جبکہ خلافت کا نظام ختم کیا جا رہا تھا، تو عظیم ترین تحریک خلافت اسی بر عظیم پاک و ہند میں چلی تھی، پورا ہندوستان گونج اٹھا تھا بولی اما محمد علی کی، جان بیٹا خلافت میں دے دو. یہ دوسری بات ہے کہ خود ایک مسلمان نے، نام نہاد مسلمان مصطفیٰ کمال پاشا نے خلافت کی ردا چاک کر دی. علامہ اقبال نے احتجاجاً کہا تھا، چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. الحمدللہ کہ وہ ساری محنتیں اور کوششیں رائے گاہ نہیں گئیں. حضرت شیخ الہند تھے، مولانا ابوالکلام آزاد تھے، علی برادران تھے، ان سب کی جو محنتیں تھیں، جو کوششیں تھیں، انہیں کے نتیجے میں بالآخر پورے ہندوستان کے مسلمان جمع ہو گئے کہ ہمیں پاکستان ایک علیحدہ ملک عطا کرو. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، تاکہ ہم وہاں اسلام کا نظام قائم کر سکیں. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہمیں خطہ ارضی اس لیے چاہیے کہ دور خلافت میں جو اصل اسلام تھا اس کا نمونہ دنیا میں دوبارہ دکھائیں. اسی طریقے سے قائد اعظم نے کہا تھا، ہمیں پاکستان اس لیے چاہیے کہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں. افسوس کہ ہم پاکستان قائم کرنے کے بعد اپنی منزل سے بھٹک گئے. ہمارے راستے، خاص طور پر مذہبی جماعتوں کے، وہ سیاسی کشاکش، اقتدار کی جنگ، اس کی طرف وہ مصروف ہو گئے. لیکن آج ہم نے فیصلہ کیا، تنظیم اسلامی نہ سیاسی جماعت ہے نہ کبھی انتخابات میں حصہ لے گی. تحریک خلافت کوئی سیاسی تحریک نہیں، یہ کسی کی حلیف نہیں، کسی کی حریف نہیں. ہم صرف اللہ اور اس کے رسول کے حلیف ہیں، اللہ کے دین کے حلیف ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، ہم ظاہر بات ہے کہ اس کے حریف ہیں، اس کے مقابلے میں آئیں گے. ابھی ہم صرف درخواست کر رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں، گزارشیں کر رہے ہیں. جو ذمہ دار لوگ ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے پارلیمنٹ کی بحالی میں تو بڑی جلدی کی، یہ تمہیں مبارک ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ بند کرنا صرف ایک تقریر کے ایک جملے سے کام نہیں چلے گا. اس میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ سود ختم کیوں نہیں ہوتا؟ اندرون ملک ایک ہی حکم سے یہ سود کا خاتمہ ہو سکتا ہے. ہم نے جو اس کے لیے ساری چیزیں پیش کر دی ہیں، وہ شائع کر دیا ہے سارا معاملہ کہ کیا کیا اقدام فوری طور پر کرنے ضروری ہیں، دستور میں کیا ترامیم ضروری ہیں. آج جتنے بھی ذمہ دار لوگ ہیں اور جو بھی یہاں پہ ایجنسیز ہیں یا جو اخبارات کے نمائندے ہیں، وہ اس ریلی کو دیکھ لیں، اس کے نظم و ضبط کو دیکھ لیں، اور یہ کہ یہاں کسی کو گالی نہیں دی گئی، کسی کے مردہ باد کا نعرہ نہیں لگایا گیا، کسی کے حق میں کوئی نعرہ نہیں ہے. ہمارا نعرہ صرف اللہ کے لیے ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اور ہمارا مطالبہ صرف ایک ہے، ہمارا مطالبہ، ہماری اپیل، ہمارا مطالبہ، ہماری اپیل، ہمارا مطالبہ، ہماری اپیل. آپ حضرات کا جوش و خروش بھی مبارک ہو، آپ نے جو وقت لگایا ہے، دھوپ کی شدت بھی برداشت کی ہے، اللہ اس کا اجر و ثواب دے. اب دعا مانگ لیجئے. اے اللہ تیری ہی تعریف ہے، تیرے ہی فضل و کرم سے یہ ملک ہمیں عطا ہوا تھا۔ اے اللہ ہم نادم ہیں، ہم پشیمان ہیں، ہم نے خود بھی اور ہمارے کچھ بزرگوں نے بھی تاخیر کی ہے، قافلہ ملت بھٹک گیا تھا۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسے دوبارہ اصل رخ پر ڈال دیں۔ نظام خلافت کے قیام کے لیے اس ملک کا ہر مرد، ہر عورت، ہر بچہ اس کے لیے تیار ہو جائے کہ بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے آمادہ ہوگا۔ اس کے لیے ظاہر بات ہے نظم کی ضرورت ہے، طاقت کی ضرورت ہے۔ اللہ تو ہی طاقت کا عطا فرمانے والا ہے، تو ہی ہمارے حوصلوں کو قائم رکھنے والا ہے۔ اے اللہ اپنے ہر اس بندے کی مدد فرما جو تیرے نبی کے دین کے ساتھ مخلص ہو، اس کا خادم ہو، اس کی خدمت کر رہا ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، پورے روئے عرضی پر، اس کے کسی بھی کونے پر، جو بھی اللہ کے دین کا خادم ہے، اے اللہ اس کی مدد فرما۔ اور جو شخص بھی تیرے نبی کے دین سے روگردانی کرے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، اے اللہ انہیں ذلیل و خوار کر دے۔ اے اللہ ہمیں ہمت دے، تن من دھن تیرے دین کی بالادستی، تیرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بالادستی، تیری کبریائی، تیری حاکمیت کا نظام قائم کر سکیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔